چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے ناچار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، تکیہ ہے کار سازی پروردگار ہے، اس دم تو سائباں بھی نہیں ہے مزار پر، اس دم تو سائباں بھی نہیں ہے مزار پر، آئی تھی کس طرح سے وطن کس طرح چلے، سر پر نہ شہ نہ گودیوں میں گود کے پلے، سوتے ہیں قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے، پھرتی ہے صورتیں وہ میری آنکھوں کے تلے، عابد سے بانو کہتی تھی مہلت قلیل ہے، کچھ کھا کے پاک لے لو کہ صغرا علیل ہے، کچھ کھا کے پاک لے لو کہ صغرا علیل ہے، زینب پکاری کچھ کا سامان ہو گیا، پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا، پھر مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا، حکا مکان قتل کا میدان ہو گیا، آئی میرے مسافروں کو وہ زمین پسند، دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند، دنیا میں جس زمین کو بستی نہ تھی پسند، لے کر بلائے سرور دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، تم نے مجاوری نہ ہماری قبول کی، تم نے مجاوری نہ ہماری قبول کی، بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بچھا، میں ننگے سر ہوں راہ سے رہ گیروں کو ہٹا، روکے کنات اکبر و عباس کو بلا، خالی ہے گود بھابی کی اصغر کو لیتے آ، سردار سارے قافلے میں آگے ہوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، تب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستن، ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمن، بھیا گلے لگا لو تو جاؤں سوئے وطن، آئی ندا سیدارو خدا حافظ بہن، صغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیو، ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو، ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو،
محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم. يا الله صلوات على محمد وعلى اله. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صلوات على محمد وعلى اله. برادران عزیز، انتہائی مختصر زحمت آپ کے لیے ہے، تقریباً 10 منٹ کی انشاءاللہ یہ مجلس ہوگی، اور اس کے بعد جو پروسیڈنگز ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ سارے مراسم انجام دیے جائیں گے. جس آیت کو ابھی میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں پروردگار عالم ظالموں کو ان کے انجام کے بارے میں باخبر کر رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے کہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کہ عنقریب ظالم جان لیں گے کہ ان کے ظلم کا انجام کس طرح ان کے خلاف مرتب ہوتا ہے، وہ اپنے ظلم کا نتیجہ، اپنے ظلم کا انجام ضرور دیکھیں گے. یہ ممکن ہے کہ بظاہر ہمیں لگے کہ کچھ دیر کے لیے ظالم اپنے اقتدار کو طول دینے میں کامیاب ہو گیا، یا بظاہر مظلوم جو ہے اس کا خون ہمیں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اسلام کی نظر میں حقانیت کی یہ دلیل قطعاً نہیں ہے کہ اگر کسی کا خون بہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکست کھا گیا، اگر کسی نے خون بہا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاتح یا کامیاب ہو گیا. اسلام کے پاس یہ معیار نہیں ہے. اگر اسلام کے پاس یہ معیار ہوتا تو پھر شہادت کا کوئی مفہوم ہی باقی نہ رہتا، پھر پروردگار عالم کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں. وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. یہ کیوں؟ اے پروردگار، بظاہر تو انہیں قتل کر دیا گیا. کہ ہاں ٹھیک ہے، انہیں قتل کر دیا گیا، مگر قتل کرنا اگر کامیابی کی علامت ہوتی تو تم کہہ سکتے تھے کہ یہ جتنے بھی مارے گئے وہ مر گئے، لیکن پروردگار عالم کے اختیار میں ہے حیات اور موت. پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ سر اور دھڑ میں جدائی آ گئی ہے، مگر پروردگار عالم ان کی حیات کا اعلان کر رہا ہے. اور امام مظلوم کے کیس میں تو واقعاً یہ کتنی بڑی حقانیت ہے کہ سر دھڑ سے جدا ہو گیا ہے، نوک نیزہ پر بلند ہے، مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور مسلسل تلاوت کرتا ہے، اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ واقعاً یہ سر بریدہ ہے، مگر اس کے باوجود قرآن مجید ہے کہ جو اس کی زبان پر جاری ہے. یہ تو پیغمبر اکرم کا فرمان تھا انہما لن یفترق حتی یرد علی الحوض، کہ یاد رکھو قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں آ سکتی، کچھ بھی ہو جائے یہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. حسین نے بتایا کہ دیکھ لو کہ میرے جسم میں تم نے جدائی ڈال دی کہ سر کہیں ہیں، دھڑ کہیں ہیں، مگر قرآن اور حسین میں کوئی جدائی نہیں ہے. کسی قسم کی جدائی حسین اور قرآن کے درمیان نہیں ہے. حسین نوک نیزہ پر سر اگر بلند کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی قرآن پڑھتا ہوا سنائی دے گا، عملی تفسیر بیان کرتا ہوا دکھائی دے گا. اور یہ کربلا کی فتح تھی جو امام مظلوم کے نصیب میں آئی واقعاً، مگر اس پیغام حسین کو کوفہ اور شام میں پہنچانے والی ذات کا نام ہے زینب کبریٰ. سید سجاد یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کے اس پیغام کو پہنچایا. نہیں سمجھ میں آ رہا تھا جب مدینہ سے چلے تھے اس وقت کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو زینب کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں, ام کلثوم کو ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں, ان بیویوں کو ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس تک نے کہا کہ مولا اگر آپ جانے کا فیصلہ کر ہی چکے ان بیویوں کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں. اس وقت جو بھی جواب دیا, بہت سے جواب آتے ہیں جو امام مظلوم نے دیا, آپ کیوں جا رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی خواہش یہ ہے کہ میں اس کی راہ میں یہ قربانی پیش کروں, خدا مجھے اپنی راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے, لہذا میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مولا پھر ان بیویوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تاکہ پروردگار عالم کی مصلحت یہ ہے کہ اس کا پیغام ان کی اسیری کے ذریعے کہیں پہنچے گا, لہذا پروردگار عالم کی مشیت کو پورا کرنے کے لیے میں قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں, قتیل ہونے کے لیے جا رہا ہوں, اور انہیں اسیر ہو کر آگے پیغام کی اشاعت کے لیے لے کر جا رہا ہوں. سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ کوفہ اور شام کے دربار اور بازاروں کے اندر جناب زینب اور جناب سید سجاد کے خطبات ہمارے سامنے نہیں آئے. ان خطبات میں بتایا کہ ہاں واقعا ذرا دیکھو حسین کا وہ پیغام, حسین کا وہ فیصلہ کتنا درست تھا. شام کے اندر کوئی سوال کرتا ہے سید سجاد سے, لمن الفتح, بتائیے کہ کس کی فتح ہوئی. سید سجاد نے کیا جواب دیا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد آزان کی آواز آئے تو سمجھ جانا کہ کس کی فتح ہوئی ہے. آزان اور نماز اس بات کی گواہی دیں گے کہ حسین اپنے مقصد اور اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو گئے, اپنے پیغام کو دوسروں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے. یزید کا مشن کیا تھا؟ یزید کے باپ کا مشن کیا تھا؟ نمازیں ختم ہو جائیں, نماز کی روح ختم ہو جائے, آزان ختم ہو جائے. امیر شام نے خود کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آزان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کو نکلوا کر دم لوں گا, کسی طریقے سے محمد کا نام آزان سے بھی نکلوا دیا جائے. یہ امیر شام کا بھی منصوبہ تھا, یہ یزید کا بھی منصوبہ تھا. مگر آپ دیکھیے سید سجاد کی, امام مظلوم کی کتنی بڑی پتہ ہے کہ جب سید سجاد کے خطبے کو روکنا بھی ہے تو اسی اذان کا استعمال کیا جاتا ہے, اسی اذان کو استعمال کرنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں, وہ اذان جسے ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہاں کہاں ہمیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں, گونجتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حسین کی کامیابی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کے بعد اگر کسی کے دل میں پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ باقی تھا تو پھر یہ جناب زینب کا وہ جہاد, سکینہ کی وہ شہادت, اس نے تو معاملہ بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا. دیکھیے جناب زینب نے دربار میں خطبہ دیا ہے, مردوں کے سامنے خطبہ دیا ہے, واقعی بی بی کا بڑا عظیم جہاد ہے. مگر مردوں کے سامنے وہ خطبہ دیا گیا ہے, عورتوں تک وہ پیغام کیسے پہنچا؟ وہ عورتیں آیا کرتی تھیں زندان شام میں اور بی بی کے پاس آ کر باقاعدہ بیٹھا کرتی تھیں, اور بعض مقاتل کے اندر تو یہاں تک ہے کہ جناب زینب کچھ نہیں کہتی تھیں, جناب ام کلثوم بھی کچھ کم ہی کہا کرتی تھیں. اگر کوئی بولتا تھا تو کون بولتا تھا؟ وہ بچی بولا کرتی تھی جناب سکینہ. وہ خرابے کے پاس آ کر بیٹھتی تھی وہ عورتیں اور پوچھا کرتی بیویوں تم کون ہو, تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اور جناب سکینہ اس موقع پر بتایا کرتی تھی کہ دیکھو ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہ ہمارا قافلہ چلا کربلا پہنچا. آپ ذرا سوچئے کہ واقعات اتنے سال گزرنے کے بعد جب ذاکر یہ مسائل ممبر سے پڑھتا ہے تو لوگوں کی طبیعت عجیب ہو جاتی ہے, واقعی گلومی ایک ایٹموسفیئر ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے وہ سکینہ کے جس کے اوپر وہ مصائب ڈھائے گئے, اگر وہ خود ان مصائب کو بیان کرنا شروع کرے لوگوں کی کیا حالت ہوا کرتی ہوگی وہاں پر. واقعی عجیب تھا کہ جناب سکینہ سے وہ بیویاں پوچھ رہی ہیں اور پھر جناب سکینہ بیان کرتی ہیں کہ میرا ایک بھائی علی اکبر تھا اس کے ساتھ یہ ہوا, میرا ایک بھائی قاسم تھا اس کے ساتھ یہ ہوا, میرا بھائی ایک علی اصغر تھا اس کے ساتھ یہ ہوا. وہ سکینہ ان تمام واقعات کو بیان کر رہی ہیں اور شام کی عورتیں عجیب اشتعال پیدا ہو رہا ہے, عجیب اشتعال. اور ایک دن عجیب تھا کہ جب شام کی عورتوں نے آ کر کہا کہ بیویوں آج پھر ہم اس بچی سے کچھ سننا چاہتے ہیں اور ساری بیویاں خاموش ہیں. کہا کہ بیویوں کیا ہوا, وہ بچی کہاں ہے, وہ بچی نظر کیوں نہیں آتی, وہ ننی وہ چھوٹی سی بچی وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اور اب جناب زینب کیا جواب دے, جناب ام کلثوم کیا جواب دے؟ اے شام کی عورتوں, وہ بچی کے جس سے تم بات کرنا چاہتی ہو اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے, کل ہم نے اسے دفن کر دیا, کل وہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی, ہم نے اسے دفن کر دیا, اب وہ تمہاری صدایں سننے کے لیے اور تمہیں کربلا کے واقعات بیان کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. شام کی عورتوں میں عجیب اشتعال ہے, وہ اپنے گھروں کے اندر آ کر اپنے مردوں سے لڑنے لگے. ارے اہل بیت کے بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے, یہ وہی زندان ہے کہ اس کے اندر جناب زینب کبرا نے بیٹھ کر نماز شب پڑھی ہے. جناب سید سجاد نے سوال کیا, اے پھوپھی اما کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ پہلے جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد رہنے تو کیا کرو گے پوچھ کر، مگر جب اصرار کیا بی بی کہتی ہے کہ دربار سے جو کھانا پانی آتا اتنا کم ہے، بچوں کو پورا نہیں ہوتا، تھوڑا کھانے کے بعد میری طرف دیکھتے ہیں اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میرا باقر کچھ اور کھا لے، میری سکینہ کچھ اور کھا لے، ان بچوں کو کچھ اور مل جائے، میں اپنے حصے کا بھی کھانا اور پانی بچوں کو دے دیتی ہوں، اب اس کے بعد میرے میں اتنی طاقت باقی نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں. عزیزوں، اشتعال ہے شام کے اندر، مرد بھی مشتعل ہے، عورتیں بھی مشتعل ہیں، اور یزید کے خلاف عجیب بغاوت کے آثار ہیں، یہاں تک کہ مردوں نے کہہ دیا اے یزید اگر اہل بیت کے خرانے کو آزاد نہ کیا گیا ہم تیرے خلاف تلواریں لے کر تجھے قتل کر دیں گے. اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہاں رہا کیا جائے گا، مگر جب رہا کیا گیا سید سجاد کو بلوایا گیا، سید سجاد کو پیغام دیا گیا کہ حاکم نے بلوایا ہے، اور جب سید سجاد جانا چاہتے ہیں جناب زینب لپٹ جاتی ہیں، اے بیٹا سجاد نہیں معلوم کس ارادے سے کس انٹینشن سے بلایا گیا ہے، کہا نہیں پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے، اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے. سید سجاد گئے حاکم کے پاس، رہائی کا حکم ملا، اور سید سجاد سے کہا جو آپ کی مرضی، اگر آپ چاہیں شام میں رہیں، اگر آپ چاہیں مدینہ چلے جائیں. سید سجاد کہتے ہیں کربلا کے بعد میں نے کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کیا جب تک میں اپنی پھوپھی زینب سے سوال نہ کر لوں، جب تک میں اپنی پھوپھی زینب سے نہ پوچھ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. کہا کہ جائیے جیسا مناسب ہو ویسا فیصلہ کیجئے. سید سجاد آئے، اور اب جب جناب زینب نے دیکھا تو عجیب معاملہ ہے کہ پہلے جب گئے تھے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اب ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، اب بیڑیاں نہیں ہیں، گلے میں توقع خاردار تھا، ایک سال کے بعد صحیح مگر وہ توقع خاردار نکال دیا گیا ہے. اور جناب زینب سوال کرتی ہیں اے بیٹا سجاد خیریت، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا پھوپھی اماں رہائی کا حکم آیا ہے، پھوپھی اماں رہائی کا حکم آیا ہے، اب آپ فیصلہ کیجئے مدینہ چلنا ہے یا یہی شام میں رکنا ہے. جناب زینب واقعا ہمارا سلام و سیاسی بصیرت کو جناب زینب کے، کہ جناب زینب کہتی ہیں ابھی تک ہم اپنے حسین کو جی بھر کے رو نہ سکے، ابھی تک میں اپنے اکبر کو جی بھر کے رو نہ سکی، میں پہلے اپنے گھر والوں کا ماتم کرنا چاہتی ہوں. ایک روایت کے مطابق 3 دن، ایک روایت کے مطابق 7 دن، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن تک زینب کبریٰ نے کربلا والوں کا ماتم شام میں کیا، قاتلوں کے دیش میں، قاتلوں کے شہر میں، قاتلوں کے مکان میں عزاداری کی بنیاد رکھی. اور پھر وہی عالم ہے، شام کی عورتیں آتی ہیں اور جناب زینب کو پرسا دیتی ہیں. یعنی آپ غور کیجئے یہ جناب زینب کی کتنی بڑی فتح ہے کہ وہی شام کا علاقہ ہے، قاتلوں کا علاقہ، اور وہاں پر وہ علاقے والے ان کی عورتیں آ کر پرسا دے رہی ہیں، اور یہ کربلا کا پیغام ان تک سب تک منتقل ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے. مگر کس طرح سے، یہ بھی تو مطالبہ کیا گیا تھا سید سجاد کی طرف سے کہ ہمارے شہدا کے سروں کو ہمیں واپس کیا جائے، حسین کا سر واپس کیا جائے، علی اکبر کا سر واپس کیا جائے. اور واقعا ایسا ہوا کہ یہ بیبیاں اس عزا خانے میں موجود تھیں اور سر آنا شروع ہوئے، اور ہر بیبی نے اپنے وارث کے سر کو لے کر اس کا ماتم کرنا شروع کیا. ام لیلہ کے آغوش میں کس کا سر ہے؟ علی اکبر کا سر ہے. ام رباب کے آغوش میں کس کا سر ہے؟ علی اصغر کا ننھا سر ہے. قاسم کا سر ام فروہ کی آغوش میں ہے. عباس علمدار کا سر ام کلثوم کی آغوش میں ہے. حسین کا سر کس کی آغوش میں ہے؟ زینب کبریٰ کی آغوش میں ہے. شام کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ دو ننھے ننھے سر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ماتم نہیں کرتا، اور وہ جناب زینب سے سوال کرتی ہے اے بی بی یہ تو بتائیے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے کہ جو ان پر آنسو بہائے؟ اور اب جناب زینب کہتی ہے ارے یہ دونوں اونو محمد میرے لال ہیں، میں ان کا بھی ماتم کروں گی، مگر یہ اونو محمد وہ ہے کہ جنہیں میں نے حسین پر صدقہ کر دیا، پہلے اپنے بھائی کا ماتم کروں گی پھر اپنے بچوں کا ماتم کروں گی. ماتم ہے حسین
يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. زيارة 40. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على سفير الله وابن سفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير القربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وسفيك وابن سفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وضائدا من الضادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل محجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد تواظر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرضنه الأدنى وشرى خرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هوى وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، اشتى سعيدا ومضيت حميدا وبت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيل الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن أعداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله أني بكم مؤمن وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشراعي ديني وخواطيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يعذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وأجسامكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.